لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا صدق الله العظيم قابل احترام دوستو بزرگو اللہ کے کلام میں ایک نور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں بھی نور ہے اس نور میں اس روشنی میں انسان کو حقیقت بتائی گئی کیونکہ اس نور سے ہٹ کر اس روشنی سے ہٹ کر جب کوئی چیز انسان دیکھتا ہے تو دھوکہ کھاتا ہے ذلت کی چیز کو عزت سمجھتا ہے ناکامی چیز کو کامیابی سمجھ بیٹھتا ہے اس لیے کہ اندھیرا ہے اللہ کا کلام روشن ہے منور ہے اس لیے کہ اللہ کی صفت نور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی احادیث آپ کے اقوال نورانی ہیں اس نور کی روشنی میں ہمیں اس دور کو پہچاننا چاہیے جس دور میں ہم گزر رہے ہیں اس دور کے کیا حالات ہیں اس دور کے کیا مسائل ہیں سورہ کہف اور بہت سی آیتوں کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب جو امت میں فتنے پیدا ہونے والے ہیں ان فتنوں کو بتایا ہے ایک انسان اس نور سے فائدہ نہ اٹھائے اس روشنی سے ہٹ کر اگر دیکھے تو اس کو تو سب کچھ اچھا نظر آئے گا دنیا کی ترقی نظر آئے گی دنیا کا سب کچھ نظر آئے گا سب کچھ صحیح ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں ایک ایک چیز جو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہو چکی ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہو رہی ہیں اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہونے والی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہو کر بیان شروع فرمایا اور آپ نے خطبہ دیا کہ اتنا لمبا خطبہ تھا کہ قیامت تک آنے والے تمام حالات کو آپ نے بیان کر دیا ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد سے بیان شروع کیا ظہر تک ظہر سے عصر تک اور عصر سے سورج کے غروب ہونے تک راوی کہتے ہیں کہ اس سارے دن میں آپ نے ہونے والے واقعات کو آپ نے بتایا یہ معجزہ ہے اور معجزہ نبوت کی دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور اللہ کی طرف سے آپ جو ہے آنے والے حالات کو بتاتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے بلکہ وہ کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں دل میں وحی کی جاتی تو آپ کی کہی ہوئی بات جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا واقعہ سنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارا واقعہ پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے آخر میں فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ نبی جی آپ تو اس وقت تھے نہیں جب جو ہے زکریہ علیہ السلام اور دوسرے ساتھی قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے آپ تو تھے نہیں لیکن اتنے سچ سچ واقعہ آپ کیسے بتا رہے یہ اللہ کے علم سے بتا رہے لہٰذا لوگوں یہ واقعہ ہزاروں سال پہلے ہو چکا اور نبی بالکل پوری بات بتا رہے ہیں تو نبوت کی ایک گواہی ہے نبوت کا ثبوت ہے بالکل یہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کا واقعہ ہے. یہودیوں نے سوال کروایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری اور آپ نے سارا واقعہ پڑھ کے سنا دیا, لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں پیشن گوئیوں میں جو ہو چکی ہیں. بعض حضرات جن پر عقل کا جو ہے نا عقل کا غلبہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں, یعنی پیشن گوئی کہ آپ نے جو ہے جو بتایا ایسا ہوگا ایسا ہوگا, حدیثوں میں جب پڑھیں گے قرآن پاک کیسے ہو سکتا ہے. یہ ایک سوال جو ہے نا ایک صحابی کیے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو آپ نے فرمایا قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو سر کے بل چل کے آئیں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہہ دیا بہت سے لوگ سر کے بل چل کے آئیں گے. آپ نے اس کا جواب دیا, جو اللہ اپنی قدرت سے پیروں سے چلاتا ہے کیا وہ سر کے بل نہیں چلا سکتا؟ مختصر جواب. تو اللہ کی قدرت کی بات ہے. تو بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں, ایک شخص آیا فقر کی شکایت کی, اور ایک آدمی آیا مال کے چوری ہونے کی شکایت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی سے فرمایا, عدی فکر نہ کرو, ایک وقت ایسا آئے گا ایسا امن ہوگا کہ ایک عورت تنے تنہا عراق سے نکل کر مکہ آئے گی اور مکے میں طواف کرے گی, مدینہ منورہ میں زیارت کرے گی, اور سارا رستہ اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا, ہر ایک کو اپنے بھائیوں کی طرح پائے گی, ایسا امن. تو حضرت عدی کہتے ہیں کہ قبیلہ بنو طے کے ڈاکو مر چکے ہوں گے جو اس عورت کو آنے دیں گے وہاں سے یہاں تک. دل میں بات آئی, خاموش رہ گئے. فرمایا کہ عدی تم دیکھو گے ایک وقت آئے گا کہ کسرا ابن ہرمز کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. حضرت عدی جو ہے اندر ہی اندر سوچ رہے ہیں کہ کسرا بادشاہ کے کنگن میرے ہاتھ میں. پھر فرمایا عدی ایک وقت آئے گا کہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, جنت اور جہنم اس کے سامنے ہوگی, آج دنیا میں کھجور دے کر صدقہ دے کر بھی اللہ کی آگ سے بچ جاؤ. حضرت عدی کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا, میں نے اپنی آنکھوں سے دونوں چیزیں دیکھ لی. مجلس میں بیٹھے تھے, ایک عورت تنے تنہا عراق سے نکل کر سفر کر کے حج کے لیے آئی, اور ہم نے سنا کہ ایک عورت تنے تنہا آئی ہے, تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیسا ماحول پایا. وہ کہتی ہے کہ عراق سے نکل کر مدینے تک سارے سفر میں مجھے کبھی اجنبیت محسوس ہی نہیں ہوئی, ہر ایک گھر کو اپنا گھر میں نے پایا, اتنا امن. اور فرمایا کہ کسرا کے خزانے جب فتح ہوئے تو میرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن پہنائے گئے. یہ دو چیزیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لی, تیسری چیز بھی اللہ مجھے دکھائیں گے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا رہوں گا میں. تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ہو چکی. جیسے آپ نے فرمایا, اب بہت سی چیزیں آج ہو رہی ہیں. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا کہ ان کی عمارتیں پہاڑوں کے بلندیوں کے بقدر ہوں گے. پہاڑ جس قدر بلند کہ ان کی عمارتیں بھی اتنی بلند. 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں, صحابہ سن رہے ہیں, آج ہم دیکھ رہے ہیں. اور پھر فرمایا کہ ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ پہاڑوں کو چیر کر راستے بنائیں گے. آج دیکھ لیں, پہاڑوں کو چیر کر راستے بنائیں گے. ساری چیزیں ایک ایک بعد دیگر ہوتی چلی جا رہی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حدیث کی اپنے اس روشنی میں دنیا کے حالات بتائے, وجہ اس لیے کہ ہم ان فتنوں سے بچ کر ہم اپنی حفاظت کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان رئيس القوم أرذلهم وكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور واتخذت القينان والمغازف. یہ آپ نے بتایا دیکھو میری امت پر ایسے حالات آئیں گے, ایسے حالات جب آئیں گے فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَا خَسْفًا وَقَذْفًا وَمَسْخًا وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ. فرمایا میری امت پر ایسے حالات آئیں گے, آئیں گے نہیں, وہ آپ نے فرمایا آئیں گے نا, آ جا چکے ہیں. کیا حال کہ سب سے پہلے فرمایا میری امت کے مالدار غریبوں کا حق دبائیں گے, سب سے پہلی بات امت کا مالدار غریب کا حق دبائے گا. اذا اتخذ الفیء دولا, اجتماعی مال چاہے بیت المال کی شکل میں ہو چاہے اجتماعی مال کسی بھی شکل میں ہو, اس میں یتیم کا, مسکین کا, غریب کا, حقدار کا حق ہے, وہ حق اس تک پہنچ نہیں پائے گا. چاہے اپنا ذاتی مال ہو, میرے ذاتی مال میں زکوٰۃ غریب کا حق ہے, وہ مال نہیں پہنچ رہا ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ, عام محدث نہیں, اونچے درجے کے محدث, اتنے بڑے اونچے, ان کا علمی مقام بہت اونچا ہے, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الکبائر, اس میں وہ سارے بڑے بڑے گناہوں کو جمع کیا جو کبیرہ گناہ ہیں. اس میں ایک واقعہ حضرت نے لکھا ہے کہ ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا, وہاں ایک آدمی مچھلی جو ہے نا, مچھلی لے کے جا رہا ہے, وہ آدمی کو مچھلی پسند آ گئی, اس نے کہا بھی یہ مچھلی مجھے دے دو. اس نے کہا میں نہیں, مجھے تو اپنے گھر لے جانا ہے, مجھے استعمال کرنی ہے. تو اس نے کیا کیا, حملہ کر کے اس کو مار کے وہ مچھلی چھین لی. جیسے ہی مچھلی اس نے چھینا اور مچھلی کو اپنے ہاتھ میں لیا تو مچھلی نے اس کے ہم انگلی کو کاٹ دیا, اس نے مچھلی پھینک دی, چلا گیا. اس کی انگلی میں اتنا سخت درد کہ صبح اٹھ کے جب وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بڑا زہریلا زخم ہے, انگلی کو کاٹنا ہے. چنانچہ انگلی کاٹ دی گئی, پھر وہ زخم بھرا نہیں, وہ زہر سرایت کرتا گیا یہاں تک کہ گٹوں تک, پھر ایک وقت آیا کلائیاں, یہاں تک کہ اس کا مونڈھا کٹ گیا. امام ذہبی کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا, اس کا ہاتھ مونڈھے سے کٹا ہوا ہے. میں نے اس سے پوچھا یہ ہاتھ تیرا کیسے کٹا ہوا, اس نے یہ واقعہ سنایا. کہتے ہیں کہ مونڈے تک میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا, کسی نے اس کو مشورہ دیا, بات کیا ہے اصل میں بتا. اس نے بات بتائی کہ میں نے ایک مظلوم, میں نے ایک آدمی پہ زیادتی کی تھی, اس کا یہ نتیجہ ہے. کہنے لگے دیکھو یہ زخم اس وقت تک تمہارا بھرے گا نہیں جب تک تم جا کے بنت سے نفیس اس سے معافی نہ مانگ لو. چنانچہ وہ آدمی گیا اور اس کے پاس جا کے معافی مانگا. بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی ظاہر کر دیتے ہیں کسی پر زیادتی کا اثر. اسی لیے کبھی آدمی کسی پہ ظلم نہ کرے, خاص طور پہ غریب کا حق کسی بھی صورت میں, چاہے زکوٰۃ کی صورت میں, صدقے کی صورت میں. فرمائے عزت تو خد الفی ادو والا ول امانت مغنما, امانت کا لحاظ ہی نہیں ہوگا. امانت کا مطلب صرف مال نہیں, تین آدمی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, المجلس بالامانہ, مجلس کی بات امانت ہے, یہ چوتھے آدمی تک نہیں پہنچنی چاہیے بات, چوتھے آدمی تک نہیں پہنچنی چاہیے. کسی آدمی کا ای میل ہے, اس کے اور اس کے دونوں کے درمیان ہے, اس کو سی سی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو بتائے بغیر. جب یہ سب چیزیں کیا ہیں, امانت ہیں. ہم امانت صرف پیسہ ادا کر کے اس کی حفاظت کو سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں, فرماتے ہیں دیکھو ایک شخص قیامت کے دن میری امت کا اس حال میں آئے گا, اس کے گردن پہ بکری ہوگی اور وہ بکری ہن ہنا رہی ہوگی, وہ بوجھ اتار نہیں پائے گا, اور وہ مجھ سے کہے گا کہ یہ امانت میں نے خیانت کی تھی. دیکھو اس وقت میں تم سے کہہ دوں گا تم سے میرا کوئی واسطہ نہیں. ایک آدمی میری امت کا اس حال میں آئے گا کہ اس کے گردن میں اونٹ ہوگا, یعنی اس زمانے میں بکری اونٹ اس کی خیانتیں ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا, وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن جس چیز کی خیانت کرتا ہے اللہ اس کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. ایک آدمی کسی چیز کی خیانت کرے نا, کسی مال کی, کسی چیز کی خیانت کرے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلائیں گے, بھائی اس کی امانت تو نے خیانت کی تھی, امانت ادا کر. وہ کہے گا اس وقت میرے پاس ہے نہیں, اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھ جہنم کے بالکل گہرائی میں کوئی مجھے وہ جہنم کی گہرائی میں وہ دیکھے گا تو وہ امانت جو خیانت کیا تھا وہ نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ کہیں گے جا کے لے گیا, اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا. اور جب اس چیز کو لے کے وہ آئے گا, وہ چیز جو اٹھائے گا پہاڑ جیسی چیز وزنی معلوم ہوگی. وہ جہنم کے پہاڑوں پہ چڑھتے چڑھتے جب اوپر تک پہنچے گا فرشتہ دھکا دے گا, پھر وہ نیچے گرے گا. ایک بالش زمین, ایک روپیہ, ایک درہم. دوستو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک لاکھ درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا اس سے بہتر ہے کہ جو حق ایک درہم ہے اس کو ادا کریں. ایک درہم حق ہے, حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے بیوی کا مہر امانت ہے, بیوی کا مہر امانت ہے. ایسا نہیں ہے کہ خاندان کا رواج دیکھ کر مہر زیادہ سے زیادہ باندھ لیا اور پھر دینے کا نام نہیں. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دلوائیں گے کہ امانت میں خیانت. والزکات مغرمہ, زکات بوجھ سمجھ رہے ہیں. کیا بھائی زکات, یعنی زکات دینے والا بس لینے والے پہ احسان, یعنی لینے والے پر جو ہے نا زیادتی کر کے بول کے دے, بوجھ سمجھ کے, تاوان سمجھ کے نہیں, عبادت سمجھ کے. جیسے نماز عبادت سمجھ کر شوق کے ساتھ ہم ادا کرتے ہیں, زکات بھی عبادت سمجھ کر ہمیں ادا کرنا ہے. پھر فرمایا وارتفعت الاصوات فی المساجد, ایک وقت میری امت پر ایسا آنے والا ہے مسجد میں شور, مسجد میں آواز. یہ صحابہ سے کہا جا رہا ہے جو صحابہ مسجد میں بالکل خاموش بیٹھتے تھے, خاموشی کا ایک ماحول بناتے تھے, چاہے نماز سے پہلے ہو چاہے نماز کے بعد ہو. اللہ کے ذکر سے روکنے کا ایک مقصد, ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آدمی مسجد میں آ کر اتنے شور سے بات کرے, کوئی دعا میں کوئی نماز میں ہو, اس کی نماز اور دعا میں خلل پیدا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مسجد میں بات کرتا ہے فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہ کے دوست خاموش بیٹھ جا, اے اللہ کے حبیب خاموش بیٹھ جا. جب بھی خاموش نہیں بیٹھتا تو پھر فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے دشمن اب تو خاموش بیٹھ جا. ہم جو ہے نا اس کا ماحول بنانا ہے کہ مسجدوں کے اندر بالکل شور نہیں. بلکہ علماء اور فقہا نے لکھا ہے دین کی بات بھی آہستہ, بعد مرتبہ کسی کو ہم تو دین کی بات کر رہے ہیں, ہم تو دین کی بات نہیں, دین کی بات بھی دیکھ کر آدمی کرے کہ ماحول دائیں بائیں کون. مسجد عبادت کے لیے, دعاؤں کے لیے, ذکر کے لیے. بڑی مشکل سے ایک بندہ اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے, ہماری آواز سے کسی کا تعلق ٹوٹ جائے. اور پھر فرمایا وَكَانَ رَئِيسَ الْقَوْمِ أَرْزُ لَهُمْ, نااہلوں کی حکومت ہوگی, ہمارے سربراہ نااہل ہوں گے. بتانے کی ضرورت نہیں ہے, حدیث کی روشنی میں دنیا کے حالات دیکھ لیں. آدمی کی عزت اس کے ڈر کی وجہ سے کیا جانے لگے گا. اور پھر فرمایا شراب عام ہو جائے گی. پھر فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ, ایک نوجوان ماں کو ٹھکرا کر بیوی کو ترجیح دے گا, ماں کو ٹھکرا دے گا اور بیوی کو ترجیح دے گا, اور دوست کو ترجیح دے گا باپ کے مقابلے میں. دیکھیں دوست کو ترجیح دینا, دوست اچھا لگنے لگے گا, اس کی باتیں اچھی لگیں گی, باپ کا سمجھانا, ماں کا سمجھانا, ماں باپ کی نصیحت بالکل اچھی نہیں لگے گی, دھتکارا دھتکاریں گے. ان تلد الامت ربتہا, بیٹی ماں کے ساتھ ایسے سلوک کرے گی گویا ماں جو ہے نا وہ نوکرانی ہے اور بیٹی جو ہے نا مالک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ایک وقت آئے گا شراب عام, سود عام, رشوت عام, رشوت عام ہو جائے گی. یہ سب کیا ہے, اس پہ جو ہے نا دجل ہے, دجل. دجال کے آنے سے پہلے یہ ساری دجالیت کا ماحول بنے گا, یہ ساری دجالیت کا ماحول بنے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایک امت پر وقت وہ بھی آئے گا کہ میری امت کے لوگ پچھلے لوگوں کو تانا دیں گے, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ائمہ محدثین, ائمہ مجتہدین, ائمہ فقہا, ان کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کریں گے جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے دین کی خدمت پر لگا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا وقت اگر آئے نا تو اس وقت کیا کرو, بس انتظار کرو سرخ آندھیوں کا. آندھی جب چلتی نا مدینے میں, ذرا بھی آندھی چلتی, ذرا بھی آندھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ جاتے. ایک مرتبہ زور سے آندھی چلی مدینے میں, زور سے زبردست آندھی, ام المومنین میں سے کسی نے کہا کیا قیامت آ گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے ابھی قیامت آئے گی, ابھی تو عراق والوں پہ کھانا بھی بند نہیں ہوا, کیسے قیامت آئے گی, ابھی اہل عراق پہ کھانا بند نہیں ہوا. یعنی آپ نے ہمیں حدیث کی روشنی میں حالات بتائے ہیں کہ یہ حالات, بہرحال فتنے تو بہت زیادہ ہیں دوستو, فتنے بہت زیادہ ہیں کہ لوگ نماز کی پرواہ نہیں کریں گے, جھوٹ کو سچ بنایا جائے گا اور سچ کو جھوٹ, امانت میں خیانت, خیانت میں امانت. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں ہمیں بتائیں اور بتانے کے بعد فرمائے, کیوں بتائیں؟ تاکہ ہم اس سے اپنی حفاظت کریں. فرمایا ایک حدیث میں کہ قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا, وَتُعَلِّمُ لِغَيْرِ الدِّينِ, میری امت کے لوگ دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائیں گے. کتنا بڑا فتنہ ہے معلوم, دین جو ہے اس کا مقصد اللہ خوش ہو, آخرت بنے, ابتغاء وجہ رب العلا, یہ مقصد ہے. لیکن کیا ہے دین کا مقصد؟ کہ میری دنیا بنے. دنیا صرف پیسے کا نام نہیں ہے, شہرت, نام, مال, عہدہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک آدمی رہتا تھا ہمیشہ. امام غزالی نے احیاء العلوم میں اس واقعے کو لکھا ہے, ہمیشہ وہ ساتھ رہتا تھا وہ آدمی, لیکن اس کا ایک عجیب, مال کمانے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ نے یہ کہا, موسیٰ نجی اللہ نے یہ کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں چلے جاتے تو کھڑے ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ایسی باتیں بولتا جیسے لوگوں کو جھوٹی موٹی حدیثیں بولنے کا, اور ایسا جو مزاج ہے تاکہ لوگوں میں ایک امپریشن پڑے. لوگ کہتے نا کہ کیا پرانی پرانی باتیں, ذرا نئی باتیں بولو. اب نئی باتیں کہاں سے لائیں, نئی باتیں کہاں سے لائیں؟ اللہ کے رسول, اللہ کا دین, اللہ کا کلام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں, اس میں زیادتی کرنا ٹھکانہ آدمی جہنم میں بنا لے. آدمی بہت سوچ سمجھ کے بات کرے کہ قرآن کی بات کو حدیث کہنا اور حدیث میں پڑی ہوئی بات کو قرآن میں کہنا, کہ میں نے قرآن میں دیکھا حالانکہ وہ حدیث میں ہوتی ہے. کسی فقہ کی کتاب کی چیز کو میں نے حدیث میں دیکھا, پورے حدیث میں وہ چیز نہیں ہوتی, وہ فقہ. یعنی آدمی سوچے, صحابہ کرام کتنا احتیاط کرتے تھے حدیث کے الفاظ کو زبان سے نکالنے میں, قرآن پاک کے الفاظ کو زبان سے نکالنے میں, کہ آدمی بے محتاط. یعنی جو حدیث میں جو سیکوینس ہے نا, کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ایک صحابی جو ہے نا اس سیکوینس کو چینج کر دیے. حضرت عبداللہ ابن عمر اتنے ناراض ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس ترتیب سے بتائیں اسی ترتیب سے بتاؤ, تم ہوتے کون ہو ترتیب چینج کرنے والے. یعنی اتنی امانت کے ساتھ انہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچایا, اور ہم جو ہے ایک دین کھلونا اور آسان بنا کر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب بھی غائب ہوتے, اس کہیں جاتے, یہ آدمی اس طرح کی جو ہے نا ماحول بناتا. ایک مرتبہ اللہ کی ایسی پکڑ آئی کہ اللہ نے اس کے چہرے کو مس کر دیا, خنزیر سے بدل دیا. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی وہ آدمی کہاں ہے ہمارا, کہنے لگے کون, دیکھا, دیکھو یہی آدمی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے والے, فوراً اللہ سے سوال کیا, اے اللہ مجھے وجہ تو بتلائیے, اس کا یہ حال کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ وہ شخص ہے جو دین کے ذریعے دنیا کماتا تھا. سب سے بڑی بے برکتی رزق میں آدمی کی وہ ہے جو آدمی دین کے ذریعے دنیا کمائے. ہم جو دین کا کام کر رہے ہیں اس کا مقصد اخلاص رکھیں, اللہ خوش ہو جائے, آخرت میری بن جائے, میں آخرت بنانے کے لیے کام کر رہا ہوں. بار بار اپنی نیت کو ٹٹولنا, بار بار اپنی نیت کو بنانا, یہ ہمارا مزاج بنے دوست. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے حالات ہمیں بتائے تاکہ ہم اپنی حفاظت کریں. اچھا حفاظت کیسے ہوگی یہ بتائیں. فتنے بہت زیادہ ہیں, فتنے بہت زیادہ ہیں. فرمایا سب سے پہلا فتنہ آدمی میں اس کے اندر میں پیدا ہوتا ہے. اندر میں پیدا مطلب اندر کی دنیا بدلتی ہے. اندر کی دنیا کیسے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی قبر مبارک میں ہم نے آپ کو آرام کر کے ابھی اپنے ہاتھوں سے مٹی بھی نہیں چھاڑے تھے، ہم نے اپنے دلوں کو بدلا ہوا محسوس کیا. یہ کیفیتیں پڑتی ہیں بڑوں کے اٹھ جانے سے. خاندان میں ایک بڑا اٹھتا ہے تو کیا اثر ہوتا ہے دیکھیں بچوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے دلوں میں تھوڑا سا وہ بدلا ہوا کپن محسوس کیا. وہ کیفیتیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ آئے گا انما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، لوگ کیسے ہوں گے، 100 اونٹ ہیں ایک جگہ، ایک بھی سواری کے قابل نہیں، ایک بھی سواری. سہل تستری مسجد میں آئے، مسجد میں آتے کہنے لگے ماشاءاللہ مسجد نمازیوں سے بھر گئی ہے، لیکن خشوع خضوع سے بڑھنے والے بہت کم ہیں. خشوع یذهب الصالح الاول فالاول، نیک آدمی ایک بعد دیگر دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں. ویبقى حفالة كحفالة الشعير، باقی کیسے ہیں، باقی ایسے لوگ ہیں جیسے کھجور کی بھوسی کی طرح، لا يبالهم الله، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ بھی نہیں. کیا مطلب ہے اس حدیث میں؟ امت میں یہ سے فتنے آئیں گے، آدمی اندر سے کھوکھلا ہوتا چلا جائے گا. آدمی اپنی فکر کر کے اپنے اندر وہ صفات پیدا کرے، اپنے اندر ایمان، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، یہ ظاہری اعمال ہیں، لیکن اندرونی جو اعمال ہیں، میرے اندر ایمان آئے، تقوی آئے، شکر آئے، صبر آئے، توکل آئے، میں جو ہے جھوٹ سے بچ رہا ہوں، شراب سے بچتا ہوں، فلا فلا گناہوں سے بچتا ہوں، لیکن اندر کے گناہوں سے بھی بچوں، حسد سے بچوں، تکبر سے بچوں، اور اپنے کو بڑا چاہنے سے بچوں، عجب سے بچوں. یہ اندر کی جو صفہ، باطن کی تباہی، یہ امت میں فتنہ پیدا ہونے والی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا علاج اس دور میں ہمیں جو کرنا ہے، التعوذ والدعاء. سب سے پہلے ہمیں، میں سورہ کہف کی روشنی میں چار باتیں میں عرض کروں. سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے بندگی کے ساتھ اپنی صلاحیت، اپنا علم، اپنا خاندان، کچھ بھی کیوں نہ ہو، ہم اس پہ اعتماد کیے بغیر اللہ کے سامنے، اے اللہ تو ہماری حفاظت کر لے. فتنے زیادہ ہیں، پہچان بھی نہیں سکتے، فتنے پہچان بھی نہیں سکتے. تعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حدیث کی روشنی میں، فرمایا اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ ہر ظاہری باطنی فتنوں سے، ہر ظاہری باطنی فتنوں سے اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ. اے اللہ تو ہماری حفاظت، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہماری سمجھ کو ٹیڑھا نہ کر. اے اللہ ایک فتنہ ہے کہ آدمی کی سمجھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور دین کی بات بھی انہیں ٹیڑھا سمجھتا ہے. قرآن میں یہی بات کہی نا، اللہ نے کہا مشرکوں سے مردہ مت کھاؤ، یہ میتا ہے، مردہ مت کھاؤ. مشرکین ہنسنے لگے، واجوا کیسی بات کر رہے ہیں، خود اپنے ہاتھ سے مارے تو کھا سکتے ہیں، اللہ مارے تو نہیں کھا سکتے. یہ دیکھیں کیڑی عقل ہے، اللہ اگر مار دیں اس جانور کو تو نہیں کھا سکتے، اور خود اپنے ہاتھ سے چھری پیرائے تو کھائیں. جب آدمی کا فہم، اس کی فہم ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ہر سیدھی بات کو ایسے الٹا سمجھتا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. دل ٹیڑھا، ہدایت ملنے کے بعد دل ٹیڑھا ہو گیا نا، تو آدمی کی فہم ٹیڑھی ہوتی ہے، ہر چیز کو انہیں ٹیڑھا دیتا ہے، ہر چیز کو. اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا. ایک تو دعاؤں کا خصوصی اہتمام، ہر وقت اللہ کے سامنے بندگی کے ساتھ دعا. دوسری چیز سورہ کہف میں بتایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنی صحبتوں کو، اپنی کمپنیوں کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے ملنے جلنے والے دوستوں کو بالکل اچھے بناؤ، اس لیے کہ ان کا اثر تمہاری طبیعتوں پہ پڑتا ہے. نمازیوں کے ساتھ بیٹھو گے نماز کی عادت بنے گی، بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھو گے تمہاری نماز بھی رہی کچھ ہی چلی جائے گی. یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے سورہ کہف کے اندر، اس دور کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، دعاؤں کے ساتھ ہم اپنی صحبت کو پاکیزہ بنائیں. ہماری صحبت کیا ہم دیکھیں، کیونکہ آدمی صحبت کا اثر لیے بغیر نہیں رہتا. ہاں موسم کا اثر پڑتا ہے، صحبت کا اثر ضرور اسے پڑتا ہے. تیسری چیز، آدمی بلا کسی وجہ بلا کی ضرورت لوگوں سے اختلاط نہ کرے. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمتي، جس طرح وہ نوجوان اپنے ایمان اپنے دین کو بچانے کے لیے انہوں نے سوچا جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، سوچیں نوجوان کیا سوچ رہے ہیں اصحاب کہف کے، جس ماحول میں میں رہتا ہوں اس ماحول میں دین کی حفاظت کرنا مشکل ہے، اس کے لیے میں کیا کروں، یہاں سے قدم اٹھا کر میں تنہائی اختیار کروں اور تنہائی میں بیٹھ کر میں اللہ کا ذکر کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی. کچھ نہ کچھ وقت روزانہ تنہائیوں میں بیٹھیں، بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو سوچیں، اس کے احسانات کو سوچیں، اور سوچ کر اپنے اندر محبت اللہ کی پیدا کریں. محبت اطاعت لاتی ہے، محبت اور محبت پیدا کرنے کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر خاص طور پہ اللہ کے احسانات کو سوچنا. عام احسانات تو اللہ نے کیے ہی کیے، خصوصی احسان اللہ نے مجھ پہ کیا کیا کیے. اور چوتھی چیز، دین کو سمجھنا ہے، دین کا فہم حاصل کرنا ہے. دین کس سے؟ کتابوں سے نہیں بلکہ صحبت سے. تیسرا واقعہ کون سا ہے آج ہم نے جو پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا. حضرت موسیٰ کتنے بڑے پیغمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ علم انہیں دینا چاہ رہے تھے، اللہ نے حضرت خضر کی صحبت میں بھیجا، جاؤ خضر کی صحبت میں بیٹھو، وہاں سے تمہیں وہ علم ملے گا. دوستو اگر ہم صرف ہم کتابوں تک اپنے علم کو رکھیں گے تو ہمارا دین جو ہے نا کیا بنے گا، فتنے والا دین بنے گا. آج دنیا میں جو فتنے جو دین کے رنگ سے پیدا ہو رہے ہیں، یہ تو بے دینی کے فتنے تو چلو ٹھیک ہے وہ تو چل ہی رہے ہیں، لیکن جو علمی فتنے جو دین کے رنگ میں جو فتنے ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی بنیاد آدمی خود پر اعتماد کر کے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے سرچ کرتا ہے، کتابیں خود سے پڑھتا ہے، پتہ نہیں کہ کتابیں کس کی ہیں کیا ہیں، غذا کھانے سے پہلے سوچتے ہیں کہ کیا میں کھا رہا ہوں، کتاب پڑھنے سے پہلے کیوں ہم نہیں سوچتے کہ کس کی کتاب میں پڑھ رہا ہوں، کیا میری کتاب اس کتاب کا اثر میرے ایمان پر میرے اخلاق پہ نہیں پڑے گا. جس کا چاہا ترجمہ پڑھ لیا، جس کی چاہے تفسیر پڑھ لی، جس کی چاہے تحقیقہ اٹھا کے پڑھ لی، اور پڑھنے کے بعد کیا ہوا، کنفیوز. خود آدمی کو اپنے دین میں جو ہے نا شک پیدا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. چلو بھی یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اس دور میں کہ آدمی اپنی عقل پر اعتماد کر کے. دیکھیں دنیا کا فن بھی بغیر صحبت کے سرٹیفکیٹ نہیں دیتے، نہیں ہے. ڈاکٹر بھی بننے اسی وقت مکمل، اس کی تعلیم مکمل ہوتی ہے آخر میں جب کچھ مہینے وہ کسی ڈاکٹر کی صحبت میں وقت گزارتا ہے. تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو صحبت سے سیکھیں، قرآن کی مجلسوں میں، حدیث کی مجلسوں میں اہل علم سے ہمارا رابطہ ہو. علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں اگر وہ غلط ہو گئے نا، پھر ہمارا عقیدہ بھی تباہ، ہماری عبادتیں بھی خراب ہو جاتی ہیں. پھر ہمارا عقیدہ وہ ہوگا جو ہم سوچیں گے، میری سمجھ میں جو آئے گا وہ عقیدہ بنے گا. اللہ حفاظت فرمائے. یہ چار باتیں ہیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور پھر دوسری چیز اپنی صحبت، اپنی صحبت، اور تیسری چیز بلا ضرورت ہم لوگوں سے اختلاط نہ کریں، تنہائیوں میں وقت نکال کر بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو سوچیں. ایک صحابی سے نے پوچھا نجات تین چیزوں میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں فرمائی، املک لسان، زبان کو قابو میں رکھ لے تیری نجات ہے، زبان کو کنٹرول میں رکھ لے، اور پھر دوسرا فرمایا گھر میں بیٹھا رہے، ضرورت کے علاوہ گھر سے نہ نکل، پھر تیسری چیز اپنے گناہوں پہ رویا کر. یہ تین باتیں تیری نجات کے لیے ہیں. چوتھی بات، ہم دین کو صحبت سے حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں. ایک اعلان ہے، جیسا کہ ابھی تراویح شروع ہونے سے پہلے اعلان کیا، ماشاءاللہ شکاگو سے شریا بورڈ کے حضرات آئے ہیں ہمارے پاس. الحمدللہ شریا بورڈ ایک کامیاب اور مقبول ادارہ ہے امریکہ میں. اس کا فیض جو ہے نہ صرف امریکہ میں بلکہ دنیا کے مختلف ملکوں میں الحمدللہ ہو رہا ہے، اور وہاں پر دین کے مختلف شعبوں میں اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں. قسطہ ہے، قضا ہے، حفظ ہے، عالمیت ہے، اور صرف لڑکے نہیں، لڑکے اور لڑکیاں، اور اسکول ہیں. رحمت عالم فاؤنڈیشن ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے تحت میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں الحمدللہ. تو ہر سال یہ حضرات ہمارے پاس آتے ہیں اور آپ حضرات سے ایک تعاون کی امید رکھتے ہیں اور دعاؤں کی بھی درخواست کرتے ہیں. آپ سب حضرات اپنے صدقات ہیں، عنایات ہیں، جو بھی ہیں، اس میں خوب بھرپور ان حضرات کا تعاون فرمائیں. خیر کا کام ہے، جو اس میں ہمارا حصہ لگے گا، جو کچھ خیر وجود میں آئے گا اس میں ہمارا حصہ اللہ تعالیٰ دے گی. اللہ تعالیٰ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا الله ماري مغفرت فرما، ما باب کی مغفرت فرما، اساتذہ کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، یا اللہ امت کی جان اور مال کی حفاظت فرما. خاص طور پہ جہاں اے اللہ مسلمان اور انسان پریشان ہیں، برما کے مسلمان، اے اللہ ان کی مدد فرما، حفاظت فرما، ان کی جان اور مال اور عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسم کی ضرورتیں اللہ ان تک پہنچنے کی غیر سے صورتیں پیدا فرما. یا اللہ اس ماہ مبارک میں اے اللہ خوب سے خوب تیرے راستے میں خرچ کرنے والا بنا. اے اللہ تیرے نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ امت کے بیماروں کو صحت نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم.